الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به لسرو. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، بس تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. گزشتہ جمعۃ المبارک کے بیان میں اسی آیہ کریمہ پر بات عرض کر رہا تھا، لیکن میری بات مکمل نہیں ہو سکی تھی، اور اس سے جو پچھلی آیہ کریمہ ہے سورہ بقرہ کی یہ آیات ہیں، تو اس سے پیچھے جو 151 نمبر آیہ کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، اس آیہ کریمہ پر اور اس آیہ کریمہ پر 152 پر یہ دونوں تلاوت کی تھیں اور اس پر تفسیر عرض کرنا شروع کی تھی. پچھلا جمعۃ المبارک کا وقت اسی میں پورا ہوا، پھر اس کے بعد دو اور بیانات تھے جو سلسلہ عالیہ کے پروگرام تھے. چونکہ یہ بات کر رہا تھا، اور اس بات سے مقصد یہ نہیں ہے کہ فقط ایک جمعۃ المبارک کا جو بیان ہے اس بیان یا اس ایک وقت کو مکمل کرنا ہے. جب دین بیان کیا جا رہا ہو، منبر رسول ہو، خانہ خدا ہو، اور بحثیت مسلمان بندہ مخاطب ہو اپنے مسلمان بھائیوں کو اور تمام بنی نوع انسان کی کو دعوت حق کے لیے، تو یہ سارے حصے بامقصد ہوتے ہیں، اور ان ساری امور کے تحت کسی نہ کسی حصے یا کسی نہ کسی چیز کو مقصد ہوتا ہے، اس کی وضاحت کرنا اور اسے سمجھنے کے لیے اور سہل انداز جو ہے وہ بیان کرنا. اسی انہی دو آیات پر تقریر کرتے ہوئے وقت پورا ہوا، تو جب جلسے میں حاضری کا موقع ملا تو وہاں پر بھی احباب سلسلہ بھی تھے، اور ہمارے وہ لوگ جنہیں پروگرام کے حوالے سے احباب نے دعوت دی ان کی بھی بے شمار تعداد تھی. تو اسی تسلسل کو میں بیان کرتا چلا گیا، اور دو جلسے ایک دن میں تھے، دونوں میں اسی پر بات ہوئی، اور اللہ کی شان ہے اس کے باوجود پہلی جو آیہ کریمہ ہے اس کی تفسیر کر سکا، اور یہ حصہ جو دوسرا آیہ کریمہ کا تلاوت کیا یہ پھر بھی اجمالی طور پر بات کر سکا. اسے میں مکمل جو ہے گزارش جو کرنا چاہ رہا تھا وہ نہیں کر سکا. آج یہاں مرکز میں جو بیان ہے جمعۃ المبارک کا، یہیں پر میں نے تلاوت کی تھی ان آیات کی، اور کسی حد تک پہلے اس سے پر میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بات عرض کی تھی. آج اس حصے کو دوبارہ تلاوت اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو میں کلی طور پر اس کو بیان کرنے سے مجھے موقع نہیں ملا رہ گیا، دوسرا یہاں آپ احباب سے جو گزارشات پیش کرتا ہوں اس میں تو یہ بالکل ہی جو ہے اس کی تفسیر عرض کرنے کا موقع نہیں ملا. قرآن کریم اللہ رب العالمین کا ذاتی کلام ہے. عربی زبان تمام زبانوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے. اس کو کسی پہرائے میں بھی دنیا کی کسی زبان کے ساتھ تقابلی جائزے میں جب آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ اعلیٰ حصہ جو ہے وہ عربی زبان کا ہوگا. عربی زبان اس کی تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو جو معلوم تاریخ ہے اس کے تحت تو یہ بات آئے گی کہ پہلے زبان ایسے تھی، یا اس کے ساتھ ایسے علاقوں یا ایسے جگہوں کے لوگ ملے، یا ان کا رہن سہن ایسا تھا. لیکن بحثیت مسلمان اگر دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تو کلام فرمایا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلام ہے، جو آپ کے ارشادات ہیں، جو اللہ جل شانہ کے حضور آپ کو دعا عطا کی گئی اور آپ نے اللہ کے حضور دعا عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ عربی کلام ہی تو ہے. تو تو خطے عرب میں عربی کلام کا ہونا یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ تو وہ کلام ہے جسے اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی ابتدا ہوئی. یہ حادثاتی طور پر اور اقوام کے مل بیٹھنے سے عربی زبان جو ہے یہ معرض وجود میں نہیں آئی. جیسے مثال عرض کر دیتا ہوں کہ اردو زبان ہماری جو یہاں ہمارے ملک میں اردو زبان بولی جاتی ہے, اس کی تاریخ کو اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو کچھ صدیاں پہلے جو یہاں سلطنتیں قائم ہوئیں اور ان کے قیام میں جنگ و جدل کے حالات رہے, مختلف اقوام جمع ہوئیں, ان میں عربی بولنے والے بھی تھے, ان میں فارسی بولنے والے بھی تھے, ان میں یہ جو گرد و پیش کی زبانیں ہیں وہ سارا کچھ نہ کچھ حصہ لوگوں کا جو تعداد ہے وہ شامل تھی ان جنگوں میں اور ان افواج میں شامل تھی. تو جب یہ مختلف زبانوں کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو گئے تو کوئی لفظ کسی زبان سے, کوئی لفظ کسی زبان سے, تو وہ جمع ہوتے ہوتے ایک خود ایسی زبان بن گئی جو تمام اقوام کو ایک دوسرے تک اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ بن گئی. آہستہ آہستہ اس میں کیا بہتری آئی, آہستہ آہستہ اس کے الفاظ کی کیا نفاست آئی, اس کو گرامیٹیکلی جو اس کے حصے ہیں ان پر کیا تحقیق ہوئی, یہ سارا ایک الگ بحث ہے. لیکن کیسے اردو زبان معرض وجود میں آئی, مختلف اقوام کے جمع ہونے سے, ایک جگہ پر جمع ہونے سے. کس موقع پر تھے یہ بھی الگ موضوع ہے, لیکن ان کے جمع ہونے سے ایک دوسرے کو اپنی بات پہنچانا, اپنا سوال کرنا, اپنا جواب دینا, ہر پہلو کو دیکھتے ہوئے ضروریات کو ایک دوسرے سے, ایک انسانی مزاج ہے, ایک رہن سہن ہے, اس میں ایک دوسرے سے ضروریات وابستہ ہوتے ہیں, ان کی تکمیل کے لیے ضرورت ہے کلام ایک دوسرے سے. تو ایک مجموعہ مختلف زبانوں کا اردو زبان میں آپ کو ملتا ہے. اسی لیے پشتو بولنے والے ہوں, فارسی بولنے والے ہوں, عربی بولنے, آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی لفظ جو ہے ہندی کا بھی مل جائے گا, ان باقی زبانوں کا بھی مل جائے گا. تو یہ زبان معرض وجود میں عربی زبان وہ ہے جس کی شہادت قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی کہ یہ تو وہ زبان ہے جسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جس میں کلام فرما رہے ہیں. تو بھائی کیوں نہ اعلیٰ ہو, تو ضرور اعلیٰ. پھر کلام ذاتی جو اس کا بیان ہے, تو قرآن کریم کو دنیا کے کسی پیمانہ جو کسی زبان کے اعلیٰ ہونے میں, کسی کلام کے جامع ہونے میں, کسی پہلو سے بھی, صرف و ناف کا پہلو ہو, بیان کا پہلو ہو, وسعت کے حصے ہوں, کسی پہلو سے کسی پیمانے پر بھی ناپیں گے اعلیٰ ترین حصے ہوں گے, اور ایسے بے شمار پہلو رہ جائیں گے جن پر تحقیق کرنے والے سوال بھی ابھی تک نہیں اٹھا سکے. جتنے سوالات اس بحر میں آئے ہیں ان میں حیران کر دیا ہے ان تحقیق کرنے والوں کو قرآن کریم کی آیات نے, اس کی ترتیب نے, اس کے زیر و بم نے, ہر پہلو سے. تو قرآن کریم کی جو آیات ہیں بے شمار تفسیر ہو چکی ہے الحمدللہ, اور بے شمار تفسیر ہوتی رہے گی, ہوگی انشاءاللہ جب تک یہ امتحان گاہ موجود ہے, یہ عالم خلق اور اس میں امتحان ہے, تب تک یہ حصے رہیں گے. تو انہی حصوں کو جب بیان اپنی ذاتی زندگی کے پہلوؤں کے ساتھ مماثلت کے تحت کیا جاتا ہے, ضروریات کے تحت کیا جاتا ہے, تو ہر دور اور ہر مسئلے کے متعلق ایک ایسا پہلو میسر آ جاتا ہے کہ جس سے متعلقہ امور کا حل جو ہے وہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ یہ محبت دین کے ساتھ نصیب ہو کہ ہم بھی اس مبارک زبان پر اتنی کی محنت کر سکیں کہ کچھ اپنے حصے کا جو سمجھ ہے یہاں سے ہم حاصل کرتے رہیں. تو قرآن کریم کی کسی حصے کی, کسی بات کی کوئی سمجھ نصیب ہو جائے تو ایسے اصول پر اور ایسی راہ کو متعین فرما دیتی ہیں, مسافر کو ایسی راہ پر چلا دیتی ہے جو اس حق کی راہ کا مسافر ہے, کہ اس کی منزل جو ہے وہ رضا باری تعالیٰ جا ٹھہرتی ہے. اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں آئیں تو فذکرونی اذکرکم, پس تم مجھ کو یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہاں دو پہلو ہیں جن کی وضاحت بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ ہم عمومی طور پر جب اللہ رب العالمین کی طرف کسی بات کو سوچتے ہیں تو نادانستہ طور پر بھی اس سوچ میں ایک نقص کا جو ہے وہ اندیشہ رہتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جس طرح اپنی استطاعت ہے اسی تقابلی جائزے میں مالک کل کائنات کی طرف بھی چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں. اس کی مثال ہماری زندگیوں میں موجود ہے. ہم نے اپنے دوست سے کہیں کوئی اس کی بات نہیں مانی اور کوئی غلطی کی تو وہ ہم سے ناراض ہوتا ہے. ہم نے اس کی بہتری کی کام کیا, اس کی مرضی کے مطابق کام کیا, وہ خوش ہوتا ہے. تو ہم اسی پہرائے کو اللہ رب العالمین کی طرف بھی نادانستہ طور پر بھی سوچتے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ وہ پہلو ہیں جنہیں نادانستہ طور پر بھی نہیں جانا چاہیے. یہ ہمہ وقت احتیاط رہنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے ہم نے ایک کام کیا اللہ بہت راضی ہو گیا, ہم نے دوسرا کیا وہ ناراض ہے. اس کی ذات تو کریم, اس رب العالمین نے تو یہ جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے یہ اس کی شان ہے, کریمی ہے کہ لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حق کی طرف چلایا. یہ تعلق کی دوری ہے کہ دین حق پر جو عمل ہے یہ بندے کو بار لگے. یہ خوبصورتی اس تعلق کی جب ہے جب یہ سارے معاملات سہل اور آسان اور اپنی زندگی کا مقصد لگنے لگیں, اور یہ ہوتا ہے, بات تعلق کی ہے. تو جب یہاں اس بحث کو آپ دیکھیں گے تو ہمارا جو یاد کرنا ہے رحمت باری تعالیٰ کا طلب کرنے کے معنی میں آئے گا, اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے بات آئے گی تو پھر معنی بعید میں آئے گی. یہ مراد نہیں کہ جیسے ہم یاد کر رہے ہیں اللہ کریم کو اسی طرح اللہ رب العالمین بھی بیٹھے ہمیں یاد کر رہے ہیں کہ وہ ایسے ہیں, ان کا کلام ایسا ایسا نہیں. ہمارا یاد کرنا ایک گزارش ہے, ایک دعا ہے, ایک طلب ہے, ایک مقصد ہے عطا کا, کہ ہمیں نصیب ہو اللہ رب العالمین کی طرف سے. اور اللہ رب العالمین جب اپنے بندے کو یاد فرماتے ہیں تو اس کی بحث میں جب آپ جائیں گے تو جو مطلب اور مفہوم واضح طور پر سامنے آتا ہے عطا کا آتا ہے, کہ جس سے اللہ جسے یاد فرما رہے ہیں اسے اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ آغوش میں لے رہی ہے, اسے اللہ رب العالمین جو ہیں عطا فرما رہے ہیں. یہ جو حصے ہم اپنی زندگی کے دیکھتے ہیں نا کہ فلاں بندے پر اللہ بڑا راضی ہے, اس کی بڑی اچھی صحت ہے, اس کی اولاد ہے, اس کے پاس مال و دولت ہے, طاقت ہے, تو اس پر اللہ بڑا راضی ہے, یہ اللہ کی رضا کی نشانی نہیں ہے. اگر یہی نشانی اللہ کی رضا کی ہوتی تو پھر غیر مسلم کیوں اس ان چیزیں ان کے پاس کیوں ہیں؟ اللہ کی جو رضا ہے اس کی نشانی وہ حصے ہیں جن کا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اللہ کریم اس سے راضی ہیں, اللہ کریم اس کو دوست رکھتے ہیں جس نے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرنا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, فاتبعونی کے ساتھ یحببکم اللہ ارشاد فرما کہ اللہ کریم تم تو طلب لے کرنے کے لیے ہو, اتباع اختیار کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اللہ کریم تمہیں محبوب کر لیں گے, یعنی تم پر ہمہ وقت جو ہے وہ رحمت باری تعالیٰ جو ہے وہ نچھاور رہے گی. تو اسی طرح جب یہاں بات آتی ہے کہ ہم نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ رب العالمین ہمیں یاد فرما رہے ہیں تو ہم تو دست بستہ حاضر ہیں, ہم تو مانگ رہے ہیں اس کی ذات ہے جو عطا فرما رہی ہے. اور جب عطا کی بات آتی ہے تو یہ دنیاوی حصے بڑے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. اصل حصے وہ ہیں جہاں ابدل آباد زندگی بسر کرنی ہے, اور وہ حصے تب نصیب, اعلیٰ حصے تب نصیب ہوں گے جب اللہ کی رضا نصیب ہوگی. تو دنیا میں جب اللہ کی عطا پر آپ دیکھیں گے تو جو اللہ رب العالمین کی عطا دنیا میں منفرد حیثیت میں بندے مومن کو نصیب ہوتی ہے وہ عمل صالح ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں جا بجا یہ برشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اور جب آمنی کو مخاطب فرمایا ساتھ عامل الصالحات کا بیان فرما دیا. تو اللہ کریم جب راضی ہوتے ہیں تو بندے کی زندگی یا بندے کے معمولات ویسے ہوتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. اور اس ذکر کے پہلو میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں کہ جیسے ہم کلام کرتے ہیں, کسی سے محبت کا کوئی بات عرض کرتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, کوئی الفاظ بولتے ہیں, کوئی فقرہ یا محاورہ بولتے ہیں, تو وہ خوش ہوتا ہے, وہ اپنی عزت محسوس کرتا ہے. اپنے لیے دوسرے کا جو درد ہے اور شفقت ہے یا محبت کسی پہلو میں بھی ہے وہ محسوس کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے. جب کسی سے ہم تلخ بات کرتے ہیں تو جب تلخ بات کی جاتی ہے تو اگلا بندہ فوراً غصے میں آتا ہے, اس کے اندر ایک ریئیکشن آتا ہے. وہ نہ بھی بولے تو اس کا وجود بول رہا ہوتا ہے, اس کی آنکھیں, اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کا وجود بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ اس فکرے یا اس کلام کے ساتھ اسے تکلیف ہوئی. اچھا, پہلی صورت میں بھی زبان مخاطب کی ہلی اور منہ جو ہے وہ مخاطب کا ہلا, وجود کی جو طاقت ہے وہ بھی مخاطب کی ہلی, سامع کو اس نے چھوا نہیں, وہ کلام اپنی جگہ پر بیٹھ کر کیا لیکن اسے بڑی محبت محسوس ہوئی. دوسرے حصے میں بھی جو مخاطب ہے مخاطب کر رہا ہے, اس ہی نے اپنے وجود کی طاقت صرف کی, اسی کی زبان ہلی, اسی کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے, لیکن جو سامع ہے, جو سن رہا ہے, جسے مخاطب کیا جا رہا ہے, اس نے اس پر اس کا اظہار جو ہے وہ سختی میں آ گیا. تو کیا وجہ؟ بات الفاظ کی نہیں ہوتی, بات ان کیفیات کی ہوتی ہے جنہیں وہ الفاظ اگلے کو پہنچانے کا سبب ہوتے ہیں. تو جب کیفیت اچھی تھی تو جو اگلے پر اثر آیا وہ اچھا تھا, جب کیفیت سخت تھی, بری تھی, تو جو اگلے پر اثر مرتب ہوا وہ بھی سخت اور برائی میں آیا, وہ بھی ریئیکشن میں آیا. اگر یہ عمومی الفاظ کے ساتھ یہ کیفیات ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ذکر, اس ذکر کے تکرار اور اس کی کثرت کا اور بے شمار دفعہ جو بیان فرمایا ایسے تو نہیں بیان فرمایا. میرے اور آپ کے کلام میں اثرات جا رہے ہیں, اور جو رب العالمین ہے جس کا ذاتی نام واحد اللہ ہے, تو اللہ اللہ کی جو تکرار ہوگی اس سے کیفیات مرتب نہیں ہوگی, بے شک ہوں گی. اور ان کے مرتب ہونے سے جو اثرات پیدا ہوں گے وہ کیا ہوں گے, اس کے لیے کسی ابہام کی ضرورت نہیں ہے, کسی کشف یا الہام کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ حق سارے کا سارا قرآن و سنت کے تحت ہمارے پاس موجود ہے. فقہ ائمہ نے بھی جتنی بحث فرمائی ہے انہوں نے بھی انہیں حدودی شریع کو تحت فرمائی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کسی امام نے بھی جو بحث فرمائی ہے وہ اپنی ذاتی سمجھ کو اس نے دخل دیا, ایسی نہیں. کہیں بھی تجاوز ہے قرآن و سنت کے باہر کوئی حصہ ہے تو وہ کسی کی بات ہو سکتی ہے, وہ اللہ رب العالمین کی بات نہیں ہو سکتی. وہ حصے نہیں ہو سکتے جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے والے کو آخرت میں جنت کی بشارت ارشاد فرمائی ہے, وہ ان حصوں میں داخل نہیں ہو سکتا. تو جب اللہ کریم کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ایسی کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ بندہ ہما وقت محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں. بے شمار کیفیات ہیں, بے شمار پہلو ہیں, بے شمار انداز ہیں جو لوگ محسوس کرتے ہیں. اور ذکر اذکار کرنے والوں سے جب بات ہوتی ہے, جب میں نے مشائخ کی بات سنی, کہیں ان کا بیان پڑھا, کہیں نجی محفل میں سنی, کہیں احباب سے سنی, تو ہر ایک کی ایک اپنی پہلو ہیں, ایک اپنی کیفیت ہے, ایک اپنا انداز ہے سمجھنے کا بھی اور بیان کرنے کا بھی. اس کے ساتھ انحصار ہے کہ کیا کتنا تعلق ہے, کس حیثیت پر ہیں, کتنا درد اور کتنی محبت ہے, کتنی عبادت ہے, بے شمار پہلو ہیں. لیکن ہر ایک کی جو احساسات ہیں وہ اپنے ہیں سارے حدودی شریع کے اندر. حدود میں نے عرض کی کہ واضح موجود ہیں, قرآن و سنت موجود ہے. اور جب اللہ اللہ کی جاتی ہے اور اللہ کریم کو یاد کیا جاتا ہے تو پھر وہ احساس جو قرب کا ہے وہ نصیب ہوتا ہے. بے شمار پہلو ہیں جن میں ایک بہت حسین پہلو ہے قرب الہی, وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب بندے کو لمحہ لمحہ یہ محسوس ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں, میرا اللہ کریم جو ہے وہ دیکھ رہا ہے, وہ شاہد ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں. اب عمومی دیکھنے والے کے ساتھ ہم حد ادب میں آ جاتے ہیں, کوئی بڑا دیکھ رہا ہو, والد دیکھ رہا ہو, کوئی بندہ دوست دیکھ رہا ہو, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک حد ادب کے اندر رہ کر کوئی معاملات میں اختیار کریں. ایک تنبیہ آ جاتی ہے کسی کے دیکھنے سے جس کا لحاظ ہو. اب جب یہ کیفیت اللہ رب العالمین کی طرف جائے گی تو یہاں بھی ایک حصہ اور بڑھ جائے گا. ہم جیسا بندہ جو دیکھ رہا ہے اس کا اپنا انداز ہے, جانے ہم صدقے دل سے اس کی محبت میں کر رہا ہوں اور وہ دھوکہ کھا رہا ہوگا, یہ منافقت کر رہا ہے, جانے منافقت کی جا رہی ہو اور وہ اسے اصل سمجھ رہا ہو. یہاں آ کر یہ بات ایسے نہیں ہو سکتی. یہاں اللہ رب العالمین وَنَخْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اتنے قریب ہیں ہمارے کہ ہم خود اپنے اتنے قریب نہیں ہیں. اس کی ذات علیم ہے, ہم تو جو سوچا ہے نا اس کو تول رہے ہیں کہ کیسا سوچا ہے, وہ اس کی تو ذات وہ بھی جانتی ہے جو ہم بعد میں سوچیں. جب یہ کیفیت بندے کو, جب یہ کیفیت صالح کو نصیب ہو جاتی ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کا قرب محسوس ہونا لگتا ہے اور اس کا انحصار استقرار پر ہے, اللہ کی یاد پر ہے, تو اس کے نہ صرف ظاہری اعمال بلکہ اس کی وہ نہاں خانہ دل کی نیت جسے یہ فرشتے بھی نہیں لکھ رہے, اسے اس کا بھی خیال آ جاتا ہے کہ جو اس میں کمی بیشی ہے کوئی اور جانے نہ جانے میرے اللہ کریم تو جانتے ہیں. جس کے حضور میں نے پیش ہونا ہے اور اپنا حساب دینا ہے وہ تو جانتے ہیں. تو پھر اس کی نیت جب بنتی ہے, جب اس میں کوئی کمی بیشی آتی ہے, اسے وہ رد کر دیتا ہے, وہ نہیں اختیار کرتا, وہ ناقص نیت کو بھی رد کر دیتا ہے. اور پھر جب خالص نیت نصیب ہو, انما الاعمال بالنیات کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب جب وہ خالص نیت سے عمل کی طرف آئے گا تو آپ دیکھیں نا کہ کتنا خالص حصہ اسے نصیب ہو گیا کہ اللہ کریم کا جو قرب ہے اس نے اس کے نیاں خانے دل تک صفائی کر دی. وہاں کوئی خرابی, کوئی کوتاہی, کوئی اندھیرا, کوئی جہالت نہ رہی. وہاں سے لے کر حق کی بات آتی ہے اور اللہ رب العالمین کے حضور ادائیگی تک جاتی. چونکہ ہمارے جتنے عمل صالح ہیں ان سب کا حاصل پھر ہم ہی کو ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اعمال سے کوئی آخرت میں تعمیر ہونی ہے, اللہ رب العالمین نے ہمارے اعمال سے نعوذ باللہ کوئی چیز اور مقصود, ایسی نہیں. یہ ہمیں اس قابل کرتے ہیں جیسے ہم کہیں بڑی جگہ پر, کسی بڑی عدالت میں, کسی بڑے دفتر میں, کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو تیار نہیں ہوتے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو انداز ہے بولنے کا کیا وہ ٹھیک ہے, الفاظ ٹھیک ہیں, میں جو بات کرنی ہے اس کے بیان میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے, جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ وہاں گھبراہٹ پر چھوڑوں. تو وجود کی جو زبان ہے اس سے لے کر اڑنے پہننے تک اور الفاظ کی ادائیگی تک ہم بارہا ناپتے تولتے ہیں اور تیاری کر کے جا رہتے ہیں. اس سے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اگلے کا کچھ, اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اس قابل ہو سکوں, اس جو بڑی جگہ ہے اس پر جا کر بات عرض کر سکوں. یہ تو دنیا کا حال ہے اور یہ مثالیں ایسی نہیں ہیں کہ یہاں دی جا سکیں, لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات جو ہے انداز جو ہے وہ ایسا ہو کہ آسان ہو سمجھنا. یہ ہمیں عبادات اس قابل کرتی ہیں کہ ہم اللہ کریم کی جو ہے حضوری نصیب ہو. یہ عبادات اس قابل کرتی ہیں کہ ہمارے اوپر سے صفائی کرتی ہیں جو ہمارے مزاجوں کی خرابیاں ہیں, جو ہمارے حالات کی خرابیاں ہیں, جو ہمارے گرد و پیش جو ایک گھٹا سیاہی کی اٹھتی ہے جو ہم پر پڑتی ہے, یہ اسے صاف کرتی ہیں, اس قابل کرتی ہیں کہ یہاں کا تعلق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح جڑے, اس میں اتنی پاکیزگی ہو کہ یہ قرب الہی کا سبب بن جائے. تو جب اللہ رب العالمین کو یاد کیا جاتا ہے تو وہ نہاں خانہ دل سے اس کی ابتدا شروع ہوتی ہے. تو ہمارے ظاہری اعمال تو پھر ہمارے لیے ہیں, اللہ کریم کو تو وہ مقصد ہے کہ بندہ کس نیت سے اس کی حضوری کی طرف آ رہا ہے. اسے کئی حصوں کی دنیا میں ایک امتحان ہے, اس امتحان میں کئی حصے آ جاتے ہیں. مثلا وجود انسانی کی جو آمیزش ہے جن اجزاء سے, جس فانی جہان سے, اس کے جمع ہونے سے جو تبخیر اٹھتی ہے اسے نفس کہتے ہیں. اب جب نفس کی بات کریں گے تو نفس جو ہے وہ پھر کھینچتا ہے دنیا کی طرف, جہاں سے وجود کی آمیزش ہے وہ اپنی انا, اپنے ہونے, اپنے وجود کے جو پسند و ناپسند ہے اور دنیا کے جو حصے اس طرف کھینچتا. پھر دوسرا حصہ آ جاتا ہے شیطان مردود کا. قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا کہ اس نے اللہ کے حضور یہ بات عرض کی تھی کہ مجھے روز محشر تک فرصت دے, جس مخلوق کو تو نے پیدا فرمایا ہے اپنی عبادت کو اسے میں بھٹکا دوں. انہی آیات کے ساتھ وہ حصے بھی ہمیں میسر, وہ کوشش کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جب یہ غافل ہو اس کے قلب میں سونڈ ڈال دی جائے اور اس کے اندر ایسا خیال پیدا کیا جائے کہ یہ برائی کی طرف چلے. تیسرا حصہ آ جاتا ہے کہ جس طرح اجتماعی حالات ہوتے ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں, جیسے یہ سردی کے اثرات میں ٹھنڈ ہے نا جی, یا گرمی کے اثرات میں, گرمی کے موسم میں اثر گرم ہوتا ہے, اسی طرح ہر انسان کا جو کردار ہے اس کے ساتھ اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب جس طرح کا کردار ہے اس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے. جب معاشروں میں عمومی انحطاط ہوتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معاشرے کے جو اثرات ہیں وہ اعلیٰ ہوں؟ تو عمومی برائی جب پھیل جاتی ہے, عمومی طور پر جو انحطاط آ جاتی ہے اور ہر طرف برائی زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر معاشرے کے جو اثرات ہیں وہ بھی اچھے نہیں رہتے. تو جو معاشرے کی برائی ہے اس کے اثرات بھی انسان پر مرتب ہونا شروع ہو. نفس جو اندر ہے, جو حصہ ہے, یہ تبخیر ساتھ ہے. شیطان جو لگا ہی اسی کام میں ہے, پھر وہ اثرات جو ہم نے اجتماعی طور پر جہاں رہے ہیں جس طرح کے ہم نے معاملات اختیار کیے ہیں وہ اثرات, اب تین طرح کے اثرات آ رہے ہیں. لیکن جیسا بھی ہو, جو بھی ہو, جس طرح بھی ہو, جب لفظ اللہ کی تکرار آتی ہے تو ہر رکاوٹ کو توڑ دیتی, کوئی رکاوٹ سامنے نہیں رہ سکتی. اب ہم جب اختیار نہ کریں, صرف دعویٰ کریں اور پھر یہ شکایت کریں کہ اثرات مرتب نہیں ہو رہے, تو میاں اثرات کیسے مرتب ہوں؟ جس دودھ کے پینے کی تم بات کر رہے ہو, جس اعلیٰ خوراک کے کھانے کی بات کر رہے ہو, وہ تو تم نے کھائی نہیں, اور پھر وجود کی کمزوری کی شکایت کر رہے ہو, تو یہ تو بلا جواز ہے. وہ حصے خوراک کے جو وجود کو توانا کرتے ہیں, وہ انداز زندگی کا جو وجود کو طاقت دیتا ہے, وہ تو اختیار نہیں کر رہا اور کمزوری کی شکایت کر رہا. تو اسی طرح جب ہم عبادات کے پہلوؤں میں ذات کو لاتے ہیں, ہمارے سجدوں میں اس تسبیح کی نسبت اپنا سجدہ جو ہے اس کے حوالے سے بہت بڑی بات ہوگی, جیسے میں سجدہ کرتا ہوں ایسے کوئی نہیں سجدہ کرتا, تو کیسے کہ اس سے اثرات مرتب ہوں؟ اور وہ اثرات مرتب ہوں, وہ اعلیٰ حصے مرتب ہوں جو ہمیں مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دیں اور ہمیں ایسی کیفیت پر لے جائیں جسے اللہ کریم راضی ہوتے چلے. تو جب بات ان ذکر کی آئے گی اور اس سے اللہ کی یاد کی بات آئے گی کہ اللہ تمہیں یاد کرتے ہیں, تو اس کی نشانی ظاہر ہے. یہ کوئی کہیں سے پوچھنے کے لیے جانا نہیں پڑے گا کہ میں کہیں جاؤں اور وہاں سے پوچھاؤں کہ کیا اللہ کریم بھی مجھے یاد کر رہے ہیں یا نہیں یاد کر. اللہ کریم کو یاد کرو گے تو تمہاری زندگی کے جو شب و روز ہیں اس طرح ہوں گے جس طرح تعلیم فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تمہاری سوچیں, تمہارے اعمال اس طرح ہوں گے جس طرح قرآن و سنت رہنمائی فرما رہا ہے. اور اگر یہ تبدیلی اور یہ مثبت تبدیلی آتی جا رہی ہے اور ہے تو بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کریم تمہیں یاد فرما رہے, چونکہ اس کی عطا ہے, اس کا کرم ہے. اور جب یاد یہاں آئے گی تو پھر سلسلے جو تصوف کے ہیں انہیں پر بھی جو بات اور اللہ اللہ کی جو تکرار کی میں نے بات کی ہے, بہت اعلیٰ حصہ ہے اللہ کی یاد. ہم جب بھی کسی بات پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم اسے بحث میں لے جاتے ہیں, اور بحث بھی بامقصد نہیں ہوتی, کیونکہ سوال سمجھنے کے لیے کرنا اور سوال اعتراض کے لیے کرنا یہ دو الگ پہلو. جب سلاسل پر یا تصوف پر بات آتی ہے تو اس جھگڑے میں نہ پڑا کرو کہ جی میں فلاں سے کیوں سیکھوں یا فلاں کے پاس کیوں جاؤں. یہ دیکھو کہ ظاہر قرآن و سنت کے تحت ہے, اور جو کچھ سکھایا جا رہا ہے اس کے اختیار کرنے سے قرآن و سنت کے مطابق تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے. اور اگر یہ سارا کچھ ہے تو وہاں ضروری ہے کہ ہم نے وہاں اپنی بحث ڈالنی. تو اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائیں کہ اس کی یاد ہماری زندگیوں میں اس طرح رچ بس جائیں کہ لمحہ لمحہ اس کی یاد میں بسر ہو, اور لمحہ لمحہ وہ قرب کی کیفیت نصیب ہو کہ بندہ سمجھے کہ ہر لمحے میں اللہ کے روبرو ہوں. کتنے حسین وہ لمحات بن جائیں گے اور کتنے حسین وہ پہلو ہو جائیں گے جو زندگی کے ہم اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں, تو زندگی با مقصد ہو جائے گی. لیکن یہ بات یا یہ حصے وہ ہیں جن اختیار کرنا ہے, شکر کی کیفیت کا یا تکفیر کی کیفیت, ان دو میں سے کسی ایک حصے کو اختیار کرنا ہوگا, نیت باندھنی ہوگی. اس نیت کے باندھنے کے بعد عمل تک اللہ کریم لے جائیں گے, وہ کریم ہے. لیکن امتحان ہی جو یہی ہے کہ اس دنیا میں سب کچھ اس نے عطا فرمایا, استعدادی حصے بھی عطا فرما دیے اور رہنمائی کے حصے بھی عطا فرما دیے. تو جب یہ سارا کچھ موجود ہے تو پھر بھائی اس طرف کی نیت باندھنا تو ہمارے ذمہ آتا ہے نہیں. وہ کریم ہے اللہ رب العالمین, وہ خالص نیت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی لائیں کہ ہمیں بھی ہما وقت یہ نصیب ہو کہ ہمارے اللہ ہمیں یاد فرما رہے, ہر لمحے اس کی عطا رہے. اگلا حصہ آتا ہے وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اور میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. جو آیا کریمہ میں نے اس سے پہلے تلاوت کی تھی یا جو یہ آیا کریمہ تلاوت کر رہا ہوں اور ایک اگے اس سے متصل تیسری آیا کریمہ, اس کو تسلسل میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی آیا کریمہ میں کما ارسلنا فیکم رسولم بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرائض کے حصوں کی بات آتی ہے, ان فرائض کی تکمیل کے ساتھ وہ حصے نصیب ہوتے ہیں جو اعمال کے ہیں, اور ان حصوں تک رسائی جو ہم نہیں جانتے ہیں, ان علوم تک رسائی جو ہم نہیں جانتے ان تک رسائی نصیب ہوتی ہے. اب ایمان نصیب ہوا, تزکیہ نصیب ہوا, وَيُزَكِّي کو عملِ صالح نصیب ہوئے, تو اگلا حصہ پھر کیا ہوگا؟ جب یہاں پہنچ چکے ہو تو پھر اللہ کو یاد کرو, اللہ کو اتنا یاد کرو کہ باقی جو معاملات ہیں وہ مقدم نہ رہے, مقدم یہ حصہ یہ یاد یہ اوقات رہیں جو اللہ کی یاد کی ہیں, اس کی نیت مقدم ہو, اس کا ظاہر مقدم ہو, اس کا اختیار کرنا جو ہے وہ تمام امور سے زائد ہو کثرت میں. جب اللہ رب العالمین کو یاد کرو گے اس سارے تسلسل میں آ کر پہنچ کر, تو پھر تمہیں کیا کیفیت نصیب ہوگی؟ وَشْكُرُوا لِي, اور میرا شکر ادا کر. جب بندہ یہاں پہنچتا ہے نا اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں, تو وہ شکر ادا کرتا ہے. شکر کس لیے ادا کرتا ہے؟ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ بات حروف یا حروف کے مجموعی کی نہیں ہوتی کہ کوئی لفظ پر بات ہو رہی ہے, بات اس کیفیت پر ہوتی ہے جو ان حروف کے ساتھ لفظ بنا, اس لفظ کے ساتھ جو منصوب کیفیات ہیں جو پہنچانے کا ذریعہ وہ لفظ ہے. جب بات شکر کی آئے گی تو شکر ایسا نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں شکر الحمدللہ, فقط وہ زبانی باتوں تک پھر بات نہیں رہے گی. وہ احساس نصیب ہوگا کہ میرا تو ہے کچھ نہیں, جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کا ہے. ہم جو دنیا میں یا زندگی کی عمومی جو روزمرہ کی زندگیوں میں کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں تو اس پر ہم بڑے اتراتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں اور بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے اتنا کچھ کر دیا. حالانکہ جو عطا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، جو نقصان ہم کر رہے ہوتے ہیں اس میں اگر آپ بڑی باریک بینی سے دیکھیں تو بے شمار ہمارے اپنے عمل ایسے ہوں گے جو سبب بن رہے ہوں گے نقصان، اس کو ہم تقدیر الہی کہہ رہے ہوتے ہیں، جو حاصل کر رہے ہوتے ہیں اسے اپنی لیاقت کہہ رہے ہوتے ہیں، جو نقصان خود کیا ہوتا ہے اسے تقدیر کے حصے میں ڈال رہے ہوتے ہیں. جب بندے کو یہ وسعت نظری نصیب ہوتی ہے تو یہ ادراک اسے حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا کچھ نہیں، کچھ حاصل ہوا تو اللہ کا جو شکر ادا کرتا ہے اور اس حاصل کرنے کے لیے جو وجود کی طاقت استعمال کی وہ کہاں سے لی، جو وجود لیا وہ کہاں سے لیا، جو سمجھ عقل خرد لی وہ کہاں سے لی، کس نے عطا فرمائی. کوئی ایسا نہیں حصہ ملے گا جسے کہیں کہ یہ میرا ہے. عقل کی بات کریں، حوصلے کی بات کریں، سمجھ کی بات کریں، طاقت اور وجود کی مضبوطی کی بات کریں، جو عوامل آپ اختیار کریں گے اور ان کے اثبات کامیابی نصیب ہوگی کوئی ایسا حصہ نہیں ملے گا آپ کو، بے شک ڈھونڈ لیں، جو آپ یہ سمجھیں کہ میرا ہے. یہ سارے حصے جو ہیں وہ ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے. تو بات کو کسی پہرائے سے بھی لے کر آئیں گے تو اظہار تشکر کی کیفیت میں چلے جائیں گے. اور شکر کیا ہوتا ہے؟ کچھ ملنے پر وہ کیفیت جو خوشی کی ہے اس کیفیت کو شکر گزاری کہتے ہیں. کوئی کامیابی مل گئی، کسی کی طرف سے محبت کا اظہار مل گیا، کسی کی طرف سے کچھ وہ حصے جو آپ کو پسند ہیں وہ عطا ہو گئے، کچھ ایسا حصہ مل گیا جو آپ نہیں جانتے لیکن جب آپ کو ملا تو آپ کی خوشی کا انتہا نہ رہی، کیونکہ آپ کی بے شمار پہلوؤں سے یا کسی نہ کسی پہلو سے وہ ضرورت کی تکمیل کرتی ہے. تو آپ اپنے جو حصے وہ جو آپ کو ملے جس سے آپ کو تقویت مل رہی ہے اس سے شکر نصیب ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے سارا کچھ عطا فرما دیا اور خود ہی عطا فرما کے فرمایا شکر ادا کر دو، پھر میں تمہیں ان مقربین میں رکھ دوں گا جن کا مقام جنت ہوگی اور جہاں وہاں ہمیشہ میرے قرب کے حصوں میں رہیں گے. تو یہ اس کی شان کریمی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور کتنی بڑی جہالت ہوگی کہ بندہ اس بحر میں اس طرح کھو جائے جہالت کے کہ جو کچھ کر رہا ہوں یہ میں ہی کر رہا ہوں. میاں کہتے رہو، کب تک کرتے رہو گے؟ بڑے مجھ سے پہلے، ہم سے پہلے بڑے ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہا دنیا ہم چلا رہے ہیں، تو دنیا تو چل رہی ہے بھائی. آج وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پاس اتنی طاقت تھی کہ قانون وہ تھا جو ان کی زبانیں تھیں، لوگوں کی گردنیں اڑانے کے لیے انہیں بولنا نہیں پڑتا تھا، اشارہ کافی تھا. پھر خدائی کے دعوے کرتے رہے، اسی مخلوق کو اپنے حضور سجدہ ریز کراتے رہے اور اپنی تسبیحات کرا. آج کہاں ہیں وہ سارے؟ دنیا تو ہے، یہ دن اور رات تو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جب تک اللہ کو منظور ہے. معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے مدفن کہاں ہیں. تم یہ نہیں مانو گے تو نہ مانو لیکن نقصان اپنا کرو گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا ایک مفہوم عالی ہے، آپ نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے جیسے صحرا میں آگ کا آلو جل رہا ہو رات کو اور ہر طرف سے اس میں پروانے لپک لپک پر اس کی روشنی میں آ رہے ہیں اور آگے آگ انہیں جلا رہے ہیں اور کوئی دیوانہ وار انہیں بچا رہا اور روک رہا. وہ فرماتے ہیں میں اس طرح اللہ کی مخلوق کو دوزخ کی آگ سے بچا رہا ہوں. آپ نے تو غیر مسلم کے لیے دعا فرمائی، آپ نے تو منافق کے لیے دعا فرمائی، آپ نے تو دائرہ ایمان پر جو عمل کر رہے ہیں ان کی استقامت کی دعا فرمائی. اللہ رب العالمین نے مخاطب یا ایھا الذین آمنوا اسے نہیں بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے ابتدا یا ایھا الناس سے فرمائی. تمام اولاد آدم کو مخاطب فرمایا گیا، تمام اولاد آدم کے لیے اللہ رب العالمین نے کلام ذاتی جو ہے یہ عطا فرمایا. تمام اقوام، تمام عالمین، تمام بنی نوع انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. اب اپنے حصے کو اگر ہم دیکھیں تو اپنے لیے جو غلط رستے کا چنا ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، تکفیر ہم کر رہے ہیں، اور جب شکر گزاری کی بات آئے گی تو شکر گزاری کے پہلو ایسے ہیں کہ بندے کو بندگی کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، اور جب بندگی کی کیفیت کی بات آئے گی تو بات سمجھ آئے گی کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور کیسے اور کتنا اور کس طرح میرے لیے کیا کیا احکامات ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی، اپنی بات ختم ہو جاتی ہے میں، ہاں پھر یہ باتیں نہیں رہتی۔ تو یہ حصہ ہے نا، جب سمجھ آ جائے گی کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، جو مجھے تقویت دے رہا ہے یہ بھی اس کی شان کریمی ہے، تو پھر اظہار تشکر کی کیفیت آئے گی۔ اور جب شکر کی بات آئے گی تو یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں بھائی شکر ہے جی بڑا اللہ کا، بڑا اللہ راضی ہے، اور سارا دن نہیں خیال کرنا کہ اس کے حضور اس کا کھا کر اس کا دیے ہوئے پر سو کر یہ نہیں دیکھنا کہ اٹھ کر سجدہ بھی اسے کیا ہے یا نہیں کیا، جو کچھ اس نے حصہ رزق کا تقسیم کیا یہ نہیں دیکھا کہ جو نوالا میں کما کر لاؤں میں نے وہ اسباب اختیار کیے ہیں جو اس رزق کو حلال لے جائیں، یا میں نے وہ اسباب اختیار کیے ہیں اس رزق کو حرام کے حصے میں لے جائیں اور میں حرام کھا رہا ہوں، کھانا پھر بھی وہی ہے جو حصہ ہے جو تقسیم ہے، اپنے اس پر معاملات پر انحصار ہے اس چیز کا کہ کس پہلو کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسا شکر ہوگا جو عملی طور پر جو انکار کیا جا رہا ہے اور زبانی طور پر شکر ادا کیا جا رہا ہے، تو یہ شکر کی کیفیت میں نہیں آئے گا۔ اگر اس پر بحث کی جائے تو یہ شاید ایسا بڑا سوال بن جائے کہ جو حد ادب کا تجاوز ہو جائے، کہ کہہ رہے ہو اللہ کا شکر ہے اور جو کر رہے ہو وہ تجاوز کر رہے ہو، ان باتوں کو رد کر رہے ہو جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے، اور ساتھ کہتے ہو میں شکر کر رہا ہوں، تو یہ تو اور سوال پیدا ہوتا شروع ہو جائے گا۔ تو جو حقیقت شکر ہے وہ اعمال میں، کلام شکر کی آواز ہے، بے شک اس کا اختیار کرنا حق ہے، لیکن اس حق کی ادائیگی تب ممکن ہوگی جب اعمال بھی شکرانے کے ہوں گے۔ حق شکرانے کا ادا تب ہوگا جب اعمال گواہی دیں گے، تو جب اعمال گواہی دیں گے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر اس پر قائم رہنا، ولا تکفرون، اور نہ شکری نہ کرنا، یعنی جب تم شکر کی کیفیت کو پہنچے اور یہ انداز تمہیں نصیب ہو گیا کہ تم نے سمجھ لیا جو کچھ ہے میرے اللہ کا ہے، جو میری سمجھ ہے، جو استعداد ہے وہ بھی میرے اللہ کی دی ہوئی ہے، اور جو احساس ضرورت کے ساتھ ضروریات عطا فرمایا یہ بھی اسی کی، اور اسی کے حضور میں نے چلا جانا ہے، اور میرے لیے بہتر وہ حصے ہیں جس کے لیے اس نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، اور مجھے یہ کلام ذاتی عطا فرمایا کہ میں جب چاہوں اسے کھولوں، اس پر تلاوت شروع کر دوں ایسے جیسے میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ تو یہ کتنے خوبصورت پہلو ہیں، اور فرمایا جب یہ حقیقت حاصل ہو جائے تو پھر اسے تسلسل میں رکھنا، کیونکہ شکر کے بعد فرمایا اور ناشکری نہ کرنا، یعنی جب شکر کی کیفیت پر پہنچ جاؤ تو پھر اسے جب تک اس دنیا میں ہو، اس دار العمل میں ہو، اس فانی جہان میں ہو، اس عالم خلق میں ہو، پھر اس بات پر جم جاؤ، قائم رہنا، اور جب قائم رہنا ہے تو پھر اظہار کے لیے بھی وہی انداز قائم رہیں گے جو اللہ کو پسند ہے، اور پھر فرمایا ناشکری نہ کرنا۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ دار العمل ہے، امتحان گاہ ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ میں نے آج اگر زہر کی نماز پڑھ لی ہے تو کل کی زہر کی نماز نہ پڑھوں، آج کی زہر کی جو نماز پڑھی ہے یہ آج کے حکم کی تعمیل، کل جو زہر کی نماز ہوگی دن دوسرا ہے، دوسرے حکم ہے، اس کے تحت تعمیل ہے۔ تو ہر آنے والا لمحہ جو ہے وہ اس طرح بسر بندہ کرے جس طرح دین اسلام بیان فرماتا ہے۔ اور بات میں نے عرض کی ہے نا کہ باتوں میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ دین اسلام پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے، مشکل وہ فیصلہ ہے کہ اپنی ذات کو رد کر دیا جائے، اور اللہ اللہ جو ہے یہ جو اللہ کی یاد ہے، یہ جو ذکر اللہ ہے، یہ جو کیفیات قلبی ہیں، یہ جو صدری علوم ہیں، یہ جو تعلق قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا جڑتا ہے، یہ ایسے جھنجھوڑ کر بندے کو ہوش میں رکھتا ہے، سوچ آتی ہے، بات آتی ہے تو وہاں جھٹکا لگتا ہے، اللہ نہ کرے کسی غلطی کا سر زد ہو جانا تو پھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے، دکھ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بے نیاز ہے. سد کے دل سے اس کے حضور معافی مانگی جائے, وہ نہ صرف معاف فرماتا ہے اور اجر عطا فرما دیتا ہے اور نیکیاں اس کو سب جو ہے توفیق نصیب فرما دیتا ہے. ہمارا مقابلہ نہیں ہے. تو جب نا سمجھی ہو, جب نفس جو ہے اس طاقت میں ہو, جب بندے کے اندر وساوس شیطان کی ہوں, چونکہ جب یہ حصے نہیں ہوں گے تو خالی جگہ نہیں رہے گی. حق نہیں ہوگا تو پھر نا حق ہوگا, روشنی نہیں ہوگی تو پھر اندھیرا ہوگا. اسی طرح جب کیفیات قلبی نہیں ہوں گی تو پھر وہاں گھٹا ٹوپ اندھیرے وہ ہوں گے جہاں شیطان کا بسیرا ہے, اور جہاں پھر شیطان کا بسیرا ہوگا وہاں سے پھر وہ حصے بندہ اختیار کرے گا جو مزید دلدل میں اتارنے کا سبب بنتے جائیں گے, مزید اللہ رب العالمین کی رضا سے دوری کا جو ہے وہ سبب بنتے چلے جائیں گے, اور قلوب پر سیاہی پھیلنا شروع ہو جائے گی. اور اللہ معاف فرمائے, پورا قلب اگر سیاہ ہو جائے تو پھر مور سبت ہو جاتی ہے, جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ بہرے ہیں, وہ اندھے ہیں, وہ گونگے ہیں. کیوں فرمایا؟ دیکھ تو رہے تھے, سن تو رہے تھے, بول تو رہے تھے. اس لیے فرمایا کہ انہوں نے اپنے لیے اس راہ کو چن لیا ہے جو اللہ رب العالمین کے مقابل لا رہی ہے, اپنے لیے ان اعمال کو پسند کر لیا جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے, اعلان پر فرمایا ہے کہ ناپسندگی کا, نہ اختارنے کا, نہ اختیار کرنے کا حکم دیا, تنبیہ دی ہے کہ یہ رستہ وہ ہے جو تمہیں او دوزخ کی آگ میں جا کر ڈالے گا. انہوں نے جب وہ اختیار کیا تو پھر وہ بے نیاز ہے. جب خود اپنے لیے وہ راستہ متعین کیا ہے اور اپنے قلوب پر یہ اس گھٹا ٹوپ اندھیروں کو لیا ہے تو پھر مور سبت ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ بات ہوتی ہے نا کہ بیت اللہ شریف کی جی بلاوا آ گیا, ہم سارے جا رہے ہیں. بیت اللہ شریف کا بلاوا آ گیا ہے تو پھر وہاں کیوں لکھ کر لگاتے ہو کہ مطاف میں جو ہے اپنی جیبوں کا خیال کرو؟ اگر پیچھے چلے جاؤ تو کیا ابو جہل جو ہے وہ بیت اللہ کی چھاؤں میں زندگی اس نے بسر نہیں کی؟ جسے چاہتا تھا بیت اللہ کے اندر جانے دیتا تھا, جسے چاہتا تھا نہیں جانے دیتا. بات یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے, ایسا بھی نہ ہو جائے کہ اتنی برائی ہو, اتنے غیر صالح اعمال ہوں, اتنی خوراک جو ہے وہ حرام کی ہو کہ وہاں جا کر مور سبت ہو جائے کہ پھر دوبارہ جو بندے کو وہ اچھائی کی توفیق ہی نصیب نہ ہو. اور اگر اس بات پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ان لوگوں کی زندگی دیکھ لینا نا جنہوں نے بیت اللہ شریف کے ہاتھے میں اور بیت اللہ شریف کی چابیاں پکڑ کر انکار کیا. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کیا وہی ابو جہل نہیں ہے جسے میدان بدر میں دوسرے دن اس گڑھے پر جن میں وہ کفار دفن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جا کر نہیں فرمایا تھا کہ ہاں بتاؤ کیا اللہ کا وعدہ آج سچ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بات میرے بیان کی نہیں ہے, بات اس اصول کی ہے جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے, بات ان باتوں کی ہے جن کا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو جب بات بندے کو شکر گزاری کی نصیب ہوگی تو اسے پھر اپنی زندگی کے ساتھ رکھنا ہے. ہم کمزور ہیں, بے شک ہم کمزور ہیں, اللہ رب العالمین کریم ہے, وہ مہربانی فرماتے ہیں, اور بندے مومن پر تو وہ اتنا مہربانی فرماتے ہیں کہ جب موت کی بات آتی ہے نا تو اس میں فرمایا جاتا ہے جب موت وقوع پذیر ہونا شروع ہو جائے اور وہ عمل شروع ہو جائے موت کا, تو پھر کسی کافر کو ایمان نصیب نہیں ہوتا, اسے توبہ کی توفیق نہیں نصیب. اس بارے میں آپ کو وہ واقعہ بھی مل جائے گا کہ جب غوطہ آیا تھا نا فرعون کو, تو اس نے کہا تھا کہ اے موسیٰ میں تیرے خدا کو ایسا مانتا ہوں جیسے تو ماننے کا کہتا ہے, صرف مانتا نہیں ہوں ایسے مانتا ہوں جیسے تو ماننے کا کہتا تھا. لیکن جب اس کا اختیار تھا تو وہ تو خدائی کے دعوے کرتا تھا. تو جب سقراط کا عمل شروع ہوا پھر تو سامنے چیزیں آ گئیں. قرآن کریم میں آیات ہیں کہ جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو وہ موت کے جو فرشتے ہیں وہ اس فرد سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور غیر صالح اعمال ہوں یا غیر ایمان ہوں تو جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں وہ بھی بیان. تو جب وہ گفتگو ہو رہی ہے تو اس وقت وہ برزخ میں نہیں گیا, ابھی دنیا پر ہے, اس سقراط کی کیفیت میں ہے جو زندگی اور موت کی کشمکش ہے کہ روح قبض ہو رہی ہے یہاں پر ابھی روح قبض ہو رہی ہے. تو بات ہو رہی کیا کرتے رہے ہو بھائی, جس دنیا کو تم کہتے ہو کہ میں اس میں پھنسا رہا تھا تو کہیں ایسی جگہ چلے جاتے جہاں اچھائی تھی, آج بھی تو چھوڑ کر جا رہے ہو. تو یہ باتیں قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. لیکن جب انہیں فرشتے نظر آ گئے, موت کا وقوع پذیر ہونا ایسے نظر آیا کہ روح جو ہے وہ قبض کی جا رہی ہے, اور وہ سختیاں جو روح کے قبض کے دوران جو غیر مسلم کو دیکھنے میں آئیں گی وہ دیکھنا شروع ہو گیا, محسوس کرنا شروع ہو گیا, تو کیا وہ پھر اس وقت نہیں کہتا ہوگا کہ بارئلہ مجھے معاف کر میں نے غلطی کی؟ لیکن پھر فرصت نہیں. اور بندے مومن کے لیے کہ اللہ رب العالمین اس لمحے بھی اس پر مہربانی فرما دیتے ہیں وہ توبہ کر جائے, تو کیا خوبصورت پہلو ہیں کہ جس زندگی میں ہم رہ رہے ہیں اس میں توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. اور جب توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے تو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ فقط زبانی مقصود نہیں ہے کہ الحمدللہ یا شکر الحمدللہ, جب توبہ نصیب ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے توبہ کی تسبیح پڑھنی ہے کہ ہر من کے ساتھ لفظ توبہ بولتے جائیں, نہیں, شہادت اعمال دیں گے, معاملات دیں گے, سوچیں دیں گے, کردار دیں گے, وہ حصے دیں گے جو مخلوق کے ساتھ ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے ایک نشانی ہے ان سے ثابت ہوں گی. اللہ رب العالمین ہمیں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی کمزوریوں, اپنی خطاؤں اور گناہوں کی معافی طلب کریں, اس کے حضور وہ شکرانے کی کیفیت نصیب ہو جو ہما وقت زندگی کے وہ پہلو نصیب ہوں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا. اور اس سے اگلا حصہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے, اور جس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ آیہ کریمہ بھی اس کے ساتھ متصل ہے. جب شکر کی کیفیت نصیب ہو گئی اور فرمایا ناشکری نہ کرنا, اور جب ناشکری نہ کرنا تو زندگی کا تسلسل تو ہے, شب و روز بھی ہے, دکھ سکھ بھی ہیں, مشکلات بھی ہیں, آسانیاں بھی ہیں, صحت بھی ہے, بیماری بھی ہے, بھائی ساری زندگی کے پہلو تو ساتھ ہیں نا جی. پھر ان پہلوؤں میں جو زندگی کا تسلسل ہے اس میں شکر گزاری پر کیسے قائم رہنا ہے, یہ بیان پھر اس اگلی آیہ کریمہ میں ملتا ہے. زندگی رہی اللہ کریم نے موقع دیا تو یہ بات اگلے جمعۃ المبارک میں پھر اس کو عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.